میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. آواز ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. عنوان ہے چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی. چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, صحیح معلوم نہیں. چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی. چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی. یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی. یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی. چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی. میں گلشن میں ہوں لیکن فیض ہے یہ شیخ کامل کا. میں گلشن میں ہوں لیکن فیض ہے یہ شیخ کامل کا. کہ میرے قلب سے ہوئے بیابانی نہیں جاتی. میں گلشن میں ہوں لیکن فیض ہے یہ شیخ کامل کا. کہ میرے قلب سے ہوئے بیابانی نہیں جاتی. ہوئے بیابانی تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا. نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری. نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری. مگر پھر بھی میرے دریا کی تو یعنی نہیں جاتی. مگر پھر بھی میرے دریا کی تو یعنی نہیں جاتی. نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری. مگر پھر بھی میرے دریا کی تو یعنی نہیں جاتی. رفو کرتا ہے دامن کو اگرچہ ان کا دیوانہ. رفو کرتا ہے دامن کو اگرچہ ان کا دیوانہ. غریباں سے مگر چاہ کے غریبانی نہیں جاتی. غریباں سے مگر چاہ کے غریبانی نہیں جاتی. چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی. یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، مزاج عقل کو الفت ہے اپنے ساز و ساما سے، مزاج عقل کو الفت ہے اپنے ساز و ساما سے، مزاج عشق سے بے ساز و سامانی نہیں جاتی، مزاج عشق سے بے ساز و سامانی نہیں جاتی۔ مزاج عقل یہ کہتا ہے کہ دنیا کی تعمیر کرو، دنیا کی تعمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرتا ہے کہ کچھ ساز و سامان اکٹھا کر لیں تاکہ دنیا میں آرام سے رہیں، بال بچے آرام سے رہیں، اور جب تک وہ کچھ جمع کر بیٹھتا ہے اس وقت تک اس کی موت کا پروانہ آ جاتا ہے، آخرت کی تیاری کیے بغیر ہی دنیا سے چل دیتا ہے۔ اور مزاج عشق یہ ہے کہ ساز و سامان بضرورت ہو تو باقی وقت وہ اللہ کی یاد میں صرف کرتا ہے، تعمیر آخرت کرتا ہے، تعمیر آخرت کو تعمیر دنیا پہ ترجیح دیتا ہے۔
مزاج عقل کو الفت ہے اپنے ساز و ساما سے، مزاج عشق سے بے ساز و سامانی نہیں جاتی، خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے اے نادان، خرد کہتی ہے باتیں ان باتیں مختصر کر ان سے اے نادان، محبت کی مگر تمہید طولانی نہیں جاتی، محبت کی مگر تمہید طولانی نہیں جاتی، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، نہیں کرتا ہے صدق دل سے جو توبہ گناہوں سے، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہِ بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی۔ آخری شعر ہے،
میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر، میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر کے ساحل پر بھی ان موجوں کی تو یعنی نہیں جاتی کہ ساحل پر بھی ان موجوں کی تو یعنی نہیں جاتی میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر کہ ان موت کے ساحل پر بھی ان موجوں کی تو یعنی نہیں جاتی چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی یہ کیا آتش ہے آہوں کی خراوانی نہیں جاتی
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ مولانا العظیم. یہ جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے, میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ زندگی گزارنے کا خدائی منشور ہے. ہر قوم کا, ہر ملک کا, ہر جگہ کا, کوئی کمپنی ہے, کچھ بھی ہے, اس کا ایک منشور ہوتا ہے, جس پر چلنا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کی زندگی کا یہ منشور نازل فرما دیا. سب سے بنیادی چیز پہلے ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والوں, تقوی اختیار کرو. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب آدمی ایمان لاتا ہے یا مسلمان پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک ولایت تو اللہ تعالیٰ مفت میں دے دیتے ہیں. ایمان جو ایمان والا ہے, اللہ اس کا دوست ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. تو ایک درجہ ولایت تو مل گیا عام, اب رہ گیا ولایت خاصہ. اس ولایت کے درجے کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کسی انسان کو چھٹی نہیں ہے اس کی, بلکہ ہر انسان پر فرض ہے. اول چیز ایمان ہے, ایمان لائے گا تو پھر فرض ہوگا اس کا, اور جب ایمان ہی لایا تو وہ کافر ہے, ہمیشہ کا جہنمی ہے. تو جو بھی شخص ایمان لائے اب اس کو آگے بڑھنا فرض عین ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم صرف نماز پڑھ لیتے ہیں, زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور نفلیں پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بس کافی ہے اتنا دین, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ, کہ تمام ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. دل کے گناہ, ظاہر کے گناہ, جیسے آدمی سر کے بال انگریزی رکھے, داڑھی نہ رکھے, داڑھی مونڈے, ٹخنا ڈھانک کے رکھے, اور ہاتھ سے کوئی چوری چکاری کر ڈالے, شراب بھی ڈالے, کسی کو گالی دے دے, کسی کو تانا دے دے, کسی کی غیبت کر دے, یہ سارے ظاہری گناہ ہیں, جھوٹ بول دے. لیکن باطنی گناہ بھی ہے, وہ ہے تکبر اور ہے عجب, یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, اپنی خوبیوں پہ نظر کرنا کہ ہم تو بڑے نیک ہیں, ہم تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتے. یہی سب سے بڑا گناہ ہے, یہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فلا تزکو انفسکو, کہ اپنے کو پاک مت سمجھو, پاک مت کہو. پاک بنانا فرض ہے, پاک سمجھنا حرام ہے. یہی ایک بہت بڑا گناہ ہم لوگوں کے اندر ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم تو کوئی گناہ نہیں کر رہے, ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں. بعض وہ بھی نہیں کر رہے پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں, ہم بہت ایماندار ہیں. یہ دھوکہ ہے نفس اور شیطان کا. قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے یا بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر مزید گناہوں کا احساس نہیں رہتا کہ ہم گناہ, اندھیرے میں رہنے کا جو عادی ہوتا ہے اس کو اندھیرے کا کوئی احساس نہیں ہوتا. جب روشنی ہوتی ہے تب اندھیرے کا احساس ہوتا ہے کہ یہ روشنی, اچھا روشنی تو بڑی اچھی چیز ہے, یہ اس میں سب چیز کھلی کھلی نظر آ رہی ہے, صاف صاف نظر آ رہی ہے, تو بڑی اچھی چیز ہے. تو پھر وہ اندھیرے سے اس کو مناسبت ختم ہوگی کہ بھائی اندھیرا اچھی چیز نہیں ہے. اور جو اندھیرے ہی میں رہا مثلاً نابینا ہے, اس بیچارے کو روشنی اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں, اس کو کیا معلوم کہ روشنی کیا چیز ہے. تو ایسے ہی جو لوگ گناہوں میں رہتے ہیں, گناہوں کے ماحول میں رہتے ہیں, ان کو احساس نہیں ہوتا. ایسے میں اللہ تعالی نے طریقہ بتلا دیا کہ کونو مع الصادقین, یہ تقوی اختیار کرو. یعنی تقوی وہ چیز ہے, تقوی کے معنی ہے گناہ سے بچنا, گناہ سے پرہیز کرنا, اور اگر گناہ ہو جائے تو اس سے خوب توبہ و استغفار کرنا. تو توفیق بھی اسی کو ہوتی ہے توبہ و استغفار کی جس کو نیکی کا کچھ روشنی انوارات اس کے دل میں ہوتے ہیں. پھر ظلمت آتی ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے, تو جب ظلمت آتی ہے گھبراہٹ ہوتی ہے تب اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے, خیال آتا ہے کہ ہم توبہ کریں. اور جو وہ نیکیوں کا عادی نہیں ہے, نیک ماحول میں رہنے کا عادی نہیں ہے, صحبت اولیاء میں رہنے کا عادی نہیں ہے, تو اس نے انوارات دیکھے ہی نہیں. جب انوارات نہیں دیکھے تو ظلمت میں رہنے کا عادی ہے, تو جب ظلمت میں رہنے کا عادی ہے تو اس کو کوئی احساس ہی نہیں کہ ہم کتنی ظلمت میں ہیں, کتنے گناہ صبح شام ہم کر رہے ہیں. تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کون کون سا کام, بظاہر ہم ٹھیک ٹھاک ہیں, کسی کو ستا نہیں رہے, کسی کو تکلیف نہیں رہے, کسی کا مال نہیں ہاتھی آ رہے اور ٹھیک ٹھاک ہے کام کر رہے ہیں, لیکن اصل میں ہم بہت گناہ کر رہے ہیں, صبح شام تک گناہ کر رہے ہیں, لیکن ان کا احساس نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو, ایمان کی بدولت تم کو یہ دولت مل گئی, مفت میں ہم نے تمہیں دولت دے دی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اس کے بدلے تمہیں دے دیں گے. لیکن اگر تمہارا ایمان ہی باقی نہ رہا, جیسے بہت سے گناہ ایسے ہیں جو کرتے کرتے انسان ان گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے, اور جو معمولی سمجھنے لگ گیا پھر اس سے آگے ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے. جب معمولی سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس کو جائز بھی سمجھنے لگتا ہے, اور جہاں کسی گناہ کو اس نے جائز سمجھا ایمان کے دائرے سے یہ خارج ہو گیا. اس کا ہمیں فکر نہیں ہے, احساس نہیں ہے. مثلا شراب تو سب جانتے ہیں کہ حرام ہے, اب شراب کو ہر آدمی برا جانتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ عادت پڑتے 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 شرابی کو احساس ہی نہیں رہتا کہ یہ کوئی گناہ کی چیز ہے, اور پھر بعض اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو حلال سمجھنے لگتے ہیں. تو حلال سمجھ کے اس کو پینا گناہ, حلال سمجھنا ہی اس کو عقیدہ اگر کر لیا کہ یہ حلال ہے تو کفر میں شمار ہو گیا. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک رہنے کا طریقہ بتا دیا, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, یعنی اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے رک جاؤ, وہ کام نہ کرو. تو اور پھر اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں گناہ ہے, یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں گناہ ہے, اس بات جو ہم کہہ رہے ہیں گناہ کی بات ہے, فحش بات ہے, جھوٹ بات ہے, غیبت ہے, ان گناہوں کا کیسے احساس ہو ہمیں, اس کا پتہ بتا دیا کہ کونو مع الصادقین, اگر تم سچوں کے ساتھ رہو گے, اللہ والوں کے ساتھ رہو گے, تو ان کے انوارات کی روشنی میں تم کو اپنے دل کے اندھیرے کا احساس ہو جائے گا. گناہوں سے اندھیرا آتا ہے نا, دل اندھیرا ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے. بھائی دیکھو ابھی باہر جاؤ, باہر یہاں سے وہ لوگ, ہاں باہر جائیے, بیان کے بعد آئیے. تو گناہ کرنے سے دل میں اندھیرا آتا ہے, اور نیکی کرنے سے دل میں نور آتا ہے. تو جب گناہوں کا اندھیرا دل میں ہوگا اور اندھیرے کا وہ عادی ہے تو اس کو کیسے احساس ہوگا کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں. تو اسی لیے صحبت اہل اللہ اور ذکر اللہ کا اہتمام بتایا جاتا ہے. ذکر اللہ نہ کرنے والا اس کا بھی دل اندھیرا رہے گا، کیونکہ ذکر سے انوارات آتے ہیں. ذکر بتانے کا مقصود ہی یہی ہے، مقصد ہی یہی ہے کہ دل ذکر کے انوارات سے بھر جائے. اور جب ذکر کے انوارات سے دل بھر گیا، جیسے ہی گناہ ہوا اندھیرا آیا، اور جیسے ہی اندھیرا آیا گھبراہٹ شروع ہوئی. بھائی ابھی ہم آرام سے بیٹھے ہیں، بجلی روشن ہے، اب بالفرض جنریٹر نہیں ہے اور لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، بچے سے لے کے بڑا تک گھبراتا ہے کہ نہیں گھبراتا؟ اور جب تک روشنی ہے کچھ بھی نہیں، کوئی پریشانی نہیں. تو اندھیرا ہوتے ہی ہر آدمی گھبرا جاتا ہے. تو جو ذکر پابندی سے کرتا ہے، ذکر اللہ کو پابندی سے کرتا ہے، اس کا دل انوارات کا مجمع ہوتا ہے. اور جیسے ہی وہ گناہ کرتا ہے، اور جتنا ذکر کا پابند ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں نور ہوگا، اور جتنا دل میں نور ہوگا اتنا ہی زیادہ چھوٹے سے چھوٹا، باریک سے باریک گناہ اس کو فوراً کھٹک پیدا ہو جائے گی، فوراً کھٹک. کیونکہ ذرا سا بھی گناہ کرتا ہے، شبہ گناہ بھی کرتا ہے، شبہ بھی ہوتا ہے گناہ کا، اسی وقت دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، اندھیرا پیدا ہوگا. جتنا زیادہ ذکر کا پابند ہوگا اتنی ہی جلدی اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا وہ ادراک کر لے گا کہ یہ گناہ ہے، یہ کام نہیں کرنا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ مومنین کا درجہ بڑھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ولایت صدیقیت کے سب سے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے، کمال درجے کو پہنچ جاتا ہے. تو اب اس کا طریقہ بدلا دیا کہ جب تک اللہ والوں کے پاس نہیں رہیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں ایک مرتبہ مدت نہیں رہیں گے، اس وقت تک دل میں انوارات پیدا نہیں ہوں گے، دل نور کا عادی نہیں ہوگا. اگر تھوڑی دیر کو چلے گئے تو اتنی دیر انوارات رہیں گے، اس کے بعد جب واپس آ گئے دل پھر واپس ویسا ہی ہو جائے گا، پھر چلے گئے پھر انوارات آ گئے، پھر واپس آ گئے پھر نہیں. لیکن اگر طویل مدت میں رہے گا تو دل کے اندر انوارات کا مجمع ہو جائے گا، اور ذکر اللہ کی پابندی اس نور کو باقی رکھے گی. شیخ کے پاس انوارات لے لیے، اب واپس آ گئے، اب کہاں جائیں گے انوارات؟ ذکر اللہ سے. ذکر کی پابندی صبح شام جو ذکر بتایا گیا ہے، کبھی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی مناجات دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، دل لگائے ہوئے ہیں، کبھی اللہ اللہ سے، کبھی لا الہ الا اللہ سے، کبھی گڑگڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں استغفار سے، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف، کبھی درود شریف بھیج رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، یا اللہ آپ کے نبی نہ ہوتے تو ہم تک ایمان بھی نہ ہوتا، ایمان کی روشنی نہ پہنچتی، آپ کے نبی نہ ہو، آپ کے اپنے نبی پر یہ رحمت نازل نہ فرماتے تو 50 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، آج ان کے صدقے میں 5 پڑھ رہے ہیں، اور 5 پڑھ کے ثواب بھی 50 کا پا رہے ہیں، ہے نا، اور ان کے صدقے میں ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر لکھی جا رہی ہے. پھر جتنا ایمان کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، کل ہی ہم صبح کو جو ہمارا درس ہوتا ہے، حدیث شریف کا درس کہیں یا تعلیم کہیں، روزانہ الحمدللہ ہم حدیث شریف پڑھتے ہیں، بہت لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس میں آج بھی ہم نے، کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 تو لکھ ہی دیتے ہیں، اور اس پر بھی بس نہیں ہے، 10 پہ بس نہیں ہے، بلکہ جیسا انسان کا ایمان ترقی کرتا جائے گا ویسے ہی وہ نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. ایک نیکی پہ 700 تک کا وعدہ ہے، اور بعض حالات میں جب وہ درجہ کمال تک ایمان پہنچ جائے گا تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں نیکیاں ایک ایک نیکی پر اس کی لکھ دی جاتی ہیں. اللہ کے یہاں کوئی حد نہیں ہے کہ بس اب اس کے بعد آگے نہیں ملے گا. تو یہ حدیث پاک کا مضمون ہے. اب وہ آدمی کتنا محروم رہے گا جو اپنے ایمان کی ترقی نہیں کرے گا، ایمان کو درجہ کمال تک نہیں پہنچایا، تو اب بمشکل ایک نیکی اس کی 10 نیکی شمار ہو رہی ہے، اور وہ بھی جو ہے بعض گناہ جو ہے اس نیکی کو زائل کر رہے ہیں. ادھر نیکی کر رہا ہے تو انوارات آ رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے نیکی تو قبول فرمائیں گے، لیکن ساتھ میں انسان گناہوں میں بھی ملوث، اور گناہوں کی وجہ سے جو اس کا بیلنس ہے وہ بگڑ رہا ہے، گناہوں کا جو ہے ذخیرہ زیادہ ہو گیا ہے خدا نخواستہ، نیکیوں کا ذخیرہ کم ہے. تو کیا ہوگا نتیجہ؟ کہ نامہ اعمال میں نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے. اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ خدا نخواستہ پہلے جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی، جتنے گناہ ایکسٹرا ہوں گے ان کے بدلے میں ان کی سزا ملے گی. اور یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو تو بڑھاتے ہیں، ایک کے دس دے دیے، سات سو دے دیے، سینکڑوں دے دیے، ہزاروں لاکھوں دے دیے، لیکن گناہ کو گناہ کو بڑھا کے نہیں لکھتے اللہ تعالیٰ. کتنی رحمت کی بات ہے، کتنی محبت کی بات ہے، گناہ کے بدلے وہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے اس کے، نہیں کہ جب نیکی ایک کے دس دے رہے ہیں تو گناہ بھی کرو گے تو دس دیں گے، نہیں، نیکی کو تو دس دے رہے ہیں اور گناہ کو ایک ہی لکھ رہے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو بہرحال ذکر اللہ سے کبھی رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، آب و ہوا کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. معافی مانگنے والے بندے پر اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا تھا، جو معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے اللہ سے، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، یعنی جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ میں خود روزانہ 70 بار سے زائد استغفار کرتا ہوں. حالانکہ نبی معصوم تھے لیکن پھر بھی آپ استغفار کیا کرتے تھے. اور ہم کو پھر کتنا کرنا چاہیے، کس آہ و فغاں سے کرنا چاہیے، کس درد دل سے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو کبھی استغفار کے ذریعے اللہ کو یاد کر رہا ہے، کبھی درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہا ہے، اللہ کے نبی پر درود بھیج رہا ہے، اس طرح یاد کر رہا ہے، کبھی کلمہ شریف سے یاد کر رہا ہے، کبھی اللہ اللہ کر رہا ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے، اس میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، تلاوت کا مزہ لے رہا ہے، اور کبھی کچھ کھانے میں بیٹھ رہا ہے تو دل سے دعا پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کی یاد ہے. کھانا کھا چکا تو اس کی دعا پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کی یاد ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے حضرت دامر بکاتوں جو بنگلہ دیش سے تشریف لائے تھے، فرماتے تھے کہ ایک دعا انہوں نے تعلیم فرمائی، لیکن ہم لوگوں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے اس کو سیکھنے کا اور اس کا مزہ لینے کا. مزہ بھی وہ اٹھاتا ہے کہ جس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو، وہ تعلق اللہ تعالیٰ سے نصیب ہو، تب تو دعاؤں کا مزہ بھی لے سکتا ہے. اور جو تعلق مع اللہ کمزور ہے تو اس کو دعاؤں کا مزہ بھی نہ آئے گا. جیسا تعلق ہوگا ویسا مزہ آئے گا. ایسی پر حلاوت دعا حضرت نے تعلیم فرمائی کہ ایک کھانے کے بعد کی ایک یہ بھی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعم ولا یطعم. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اللہ کے لیے، کہ جو ہمیں تو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا، ہمیں کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا، اطعم ولا یطعم، ہمیں کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا. من علینا فہدانا، ہم پر احسان کیا کہ ہم کو ہدایت دی. اب ان باتوں کا، ان کلمات کا مزہ جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ آدمی لے گا. کیسی حلاوت ہے اس دعا میں، من علینا فہدانا، کس قدر شکر ہے اس کے اندر، تشکر ہے اللہ کا کہ اللہ آپ نے ہمیں، ہم پر احسان کیا، اس نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں ہدایت دی. وأطعمنا وسقانا، اور ہمیں کھلایا اور پلایا. وَمِن كُلِّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، ہاں، دعاؤں کو یاد کرنے کا شوق بھی اسی کو ہوگا جس کا تعلق مع اللہ خوب ہوگا، محبت ہوگی اللہ سے، آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کا شوق ہوگا. تو وَمِن كُلِّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، بلا کہتے ہیں ابتلا کو، یعنی جو حال ہمارا اس وقت گزر رہا ہے، ہر حال ایک بلا ہے. ہم تو بلا مصیبت ہی کو سمجھتے ہیں، لیکن بلا کے معنی بلیغ ہے، یعنی جو بھی حال گزر رہا ہے وہ بلا ہے. اب ایک بلا جو ہے وہ مصیبت کی ہے اور ایک بلا اچھے حال کی بھی ہے. تو وہ فرمایا کہ وَمِن كُلِّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، ہم کو اچھے حال میں مبتلا رکھا. کتنی پیاری دعا ہے یہ. تو کبھی ایسے یاد کر رہا ہے، کبھی سو رہا ہے تو سوتے میں پھر اللہ کو یاد کر رہا ہے، پھر اللہ سے عرض و نیاز کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، جیسا کہ سنت بھی ہے، سونے سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم من کل ذنب واتوب الیہ، جو یہ پڑھ لے گا دن بھر کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. 3 مرتبہ یہ استغفار کر لیا، اللہ سے رو رہا ہے لیٹے لیٹے کہ اللہ کی اور مہربانی ہے کہ لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. بلکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف بیان فرمائی ہے نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ لوگ جو اللہ والے لوگ ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے تعلق والے ہیں، مومن کامل ہیں، ان کی کیا شان ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کھڑے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور لیٹے ہیں اپنے پہلوؤں پہ بستروں کے اندر تو بھی اللہ کی یاد ان کے دل میں. استغفار کر لیا 3 مرتبہ. اسی طرح سے جو دعا ہے سونے کی، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعه ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. یہ دعا پڑھ لی, اس کے ترجمہ بھی پڑھ لیں تو بڑا مزہ آئے گا. اسی طرح سے اللہم بسمک اموت واحیا, اس کے بعد یہ پڑھ لیا, اور ہو سکے تو سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک مرتبہ پڑھ لیا, نہیں تو چاروں کل پڑھ لے تو اور بھی اچھا ہے. اور تسبیح فاطمہ, تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس طرح یہ 100 ہو گیا تو لیٹے لیٹے 1000 نیکی, 3 منٹ میں 5 منٹ میں 1000 نیکی, ایک یعنی 100 مرتبہ یہ ہو گیا, اس 10 سے ملٹیپلائی کر دو 1000 نیکی. اسی طرح ہمارے حضرت نے تعلیم فرمائی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھ لیں, تو یہ ہر دفعہ 30 ہو گئے نا, 30 کو ملٹیپلائی 10 کریں, 300 نیکی ہر نماز میں مل گئی. تو 300 نیکی ہر نماز میں 5 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 1500 نیکیاں روزانہ یہ ہو گئیں, اور لیٹے لیٹے جو تسبیح فاطمہ پڑھ لی 1000 نیکیاں یہ ہو گئی. نیکیاں الگ, نیکیوں کا ذخیرہ, اور اللہ کی محبت میں اضافہ, اللہ کی ہر وقت یاد. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, میں ہم شامل ہو جائیں گے. ان کی اللہ تعالی نے تعریف فرمائی کہ ایسے لوگ ہیں جو مجھے کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں, یعنی مراد یہ ہے کہ ہر حال میں مجھے یاد رکھتے ہیں, ہر حال میں مجھے یاد رکھتے ہیں. تو اس ذکر اللہ سے جب شیخ کے پاس سے آ گئے, اب ذکر کی پابندی رکھنی ہے صبح سے لے کے شام تک, جو اذکار ہیں جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام. اور اسی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی کام آڑے آ جائے تو پھر اس کو ہم اگر پیچھے کر دیتے ہیں اور دین کو ہم آگے کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا اس کام کا وقت ہے. مثلا دعاؤں کا کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے مناجات مقبول کا, اب فلاں کام بھائی ابھی ذرا 5-7 منٹ ٹھہر جائیے, ہم یہ اپنا معمول پورا کر لیں. دعاؤں 10 منٹ کے اندر مناجات مقبول کی ایک منزل آرام سے ہو جاتی ہے, بعض لوگ اس کو 5-6 منٹ ہی میں پڑھ لیتے ہیں. تو لیکن اتنا ہے کہ بھائی اس کو دل سے پڑھیں. اصل میں دعا تو مانگنے کی چیز ہے, پڑھنے کی چیز نہیں ہے. ایک ہوتا ہے پڑھنا, ایک ہوتا ہے مانگنا. مانگنے کی ایک لذت الگ ہے اور مانگنے کا ایک فائدہ الگ ہے, اور دعا مانگنے کی چیز ہے, پڑھنے کی چیز نہیں ہے. اسی طرح جب تلاوت کریں تو دل سے تلاوت کریں. ہمارے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک کے 3 حق ہیں, کہ اس کو محبت سے پڑھو کہ یہ میرے پالنے والے کا کرام, اس لیے کہ پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور پلی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. بلی کو ذرا سا دودھ پلا دو, ہر وقت دم ہلاتے آپ کے چپکی رہے گی, پیروں میں لوٹے گی, کہیں کچھ کرے گی. ایسے اللہ کے گویا قدموں میں لوٹے لگاؤ محبت میں, عشق و محبت کے مزے لوٹو. یہ ہے تلاوت کا مزہ. تو ہمارے شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, گزرے ہیں ہمارے سلسلے کے, وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جب حوریں میرے پاس آئیں گی تو میں ان سے کہوں گا کہ بی قرآن پاک سننا ہے تو سنو ورنہ اپنا راستہ لو. ان کو وہ لذت اللہ نے قرآن پاک میں دی تھی. کلام الہی کوئی معمولی چیز ہے, اور ہم کیسے پڑھتے ہیں, وہ تو پڑھتے ہی نہیں پابندی سے, اور پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا یعنی اس کی دولت کیا ہے, کیا قیمت ہے. تو دل سے پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت ہو تو وہ جو یہ چیزیں جو ہیں یہ انوارات کو دل میں قائم رکھیں گی. پھر دوبارہ شیخ کے پاس حاضری ہو گئی, اللہ والوں کے پاس حاضری ہو گئی, پھر وہاں سے انوارات جمع ہوئے, پھر یہاں آ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اس طرح سے انوارات کے جو ہم عادی ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مستقر کر دیں گے دل کے اندر, پھر وہ انوارات رچ بس جائیں گے. جب وہ رچ بس جائیں گے اب آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں تو آپ کے ساتھ وہ انوارات چلتے رہیں. قرآن پاک میں ہے وَيَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, کہ ہم اس کو ایسا نور دیتے ہیں جس کو وہ ساتھ لیے پھرتا ہے. پھرتا ہوں یار کو مہماں کیے ہوئے, پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے, ہر کوچے روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے. پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے, جہاں بھی جاتا ہے اس کے دل میں وہ نور موجود ہوتا ہے, اللہ سے وہ خاص تعلق موجود ہوتا ہے. پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے, روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے, جہاں جاتا ہوں میرا اللہ میرے دل میں ہے، تو یہ حال ان کا پھر ہو جاتا ہے، پھر وہ نور ٹھہر جاتا ہے، یستقر فی القلب، یہ سکینہ ہے، یہ نور جو ہے یہ دل میں پھر قرار پا جاتا ہے، پھر نکلتا نہیں۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا طریقہ، جو ولایت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اللہ کی ولایت جو فرض عین ہے۔ اب کہیں گے کہاں لکھا ہے ولایت فرض عین؟ قرآن پاک میں ان الفاظ سے نہیں ہے کہ ولایت حاصل کرو وہ فرض عین ہے، تو اس کو آپ اس سے سمجھ لیجئے جو آیات ہیں، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ ابھی ہم تھوڑے دن پہلے میں نے حضرت والا دامت برکاتہم کو فون کیا، تو ہمیشہ نصیحت کی درخواست کرتا ہوں، نہیں تو حضرت خود ہی نصیحت فرما دیتے ہیں، ہمارے حضرت کی ہر بات نصیحت ہی نصیحت، تینوں مرشدین کا یہی حال تھا کہ جو بات منہ سے نکلے وہ دینی دین ہے، اگرچہ اس میں مزاح بھی ہوتا رہتا تھا، اصلاحی پہلو بھی ہوتا تھا، ہر طرح کی بات میں دین ضرور ہوتا تھا، یہ مرشدین کا کمال ہوتا ہے، جو بات کہتے ہیں اس میں دینی ضرور پہلو ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ولایت حاصل کرنا، ولی اللہ بننا فرض عین ہے۔ انہوں نے کہا حضرت بات تو یعنی سنا ہوا سیکھا تو یہی ہے، لیکن فرمایا کیوں ہے؟ اس لیے کہ گناہ کو چھوڑنا فرض عین ہے، گناہ کو چھوڑنا فرض عین ہے، اور گناہ کو چھوڑنے سے ولایت ملتی ہے۔ تو جو موقوف ہوتا ہے اس کا موقوف علیہ بھی فرض ہوتا ہے، مقدمہ بھی فرض ہوتا ہے، یعنی گناہ کو چھوڑنا چونکہ فرض ہے، اور گناہ چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل ہوتی ہے، تو جب گناہ چھوڑنا فرض ہے تو دوستی حاصل کرنا فرض عین ہو گیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو کسی نے کبھی بات اس طرح سے بتائی؟ کبھی ہم نے کہا اس طرح سے تو کبھی کسی نے نہیں بتائی۔ تو ولایت صدیقیت حاصل کرنا فرض عین ہے، ہم یہ اطمینان سے نہ بیٹھیں کہ ہم نماز روزہ کر لیتے ہیں کافی ہے، بڑی پریشانی ہوگی وہاں جا کے، بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، بڑی حسرت پیدا ہو جائے گی، جو انسان اللہ کو یاد کیے بغیر دنیا سے چلا جائے گا، اگر جنت میں بھی جائے گا تو اس کو حسرت رہے گی کہ کاش میں اور زیادہ اللہ کو یاد کر لیتا، کاش میں اپنے ان اوقات کو عیش و عشرت میں اور فضول کاموں میں نہ گنواتا بلکہ اللہ ہی کو یاد کرتا رہتا۔ تو اس لیے یہ ولایت حاصل کرنا فرض عین ہے، کوئی آدمی اطمینان سے نہ بیٹھے کہ ہمارا نماز روزہ کافی ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص دوستی حاصل کرنا، جو اللہ نے خود دعوت دی ہے، دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کریم ہے، کیسی محبت اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کیسی پاک ذات ہے اور ہم کیسے گندے ہیں، ہمارے پیٹ میں کیا ہے، ہماری پیدائش کس چیز سے ہوئی سب جانتے ہیں، لیکن اتنی ہمارے نقص نقائص ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھو کہ ہم کو خود اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تم تقوی اختیار کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ تو ہم تمہارے دوست، خاص دوستی تم کو حاصل ہو جائے گی، ہمارے تاج ولایت ہم تمہارے سر پہ رکھ دیں گے، اپنی دوستی کا تاج ہم تمہیں پہنا دیں گے۔ تو کیسی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے یہ، اب اس چیز کو اگر ہم بڑھ کے نہ لیں، جب آدمی کو نعمت مل رہی ہو اور اس سے وہ ہاتھ کھینچے تو کتنا بڑا بے وقوف ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں منع فرمائی ہیں، گناہوں کو منع فرمایا ہے، وہ گناہ خود ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ہمارے لیے نقصان دہ چیزوں کو منع فرمایا۔ بھائی دیکھیے چوری منع ہے نا اسلام میں، اسلام میں کیا کہ ہر مذہب میں چوری تو منع ہے، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ وہ گناہ بھی ہے، اس کا آخرت میں سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ کافروں کو یہ ہے کہ انہوں نے یہیں سزا جو دینی تھی دے دی، جیل کر دی، آخرت کا تو ان کا اعتقاد ہی نہیں ہے نا، تو لیکن مسلمان کا اعتقاد ہے، بہرحال چوری کرنا حرام ہے، گناہ ہے، منع کر دیا، ٹاکہ ڈالنا منع کر دیا، شراب کوئی دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ شراب اچھی چیز ہے، پیئے گا لیکن کہے گا بھائی یہ ہے بری چیز، اس لیے کہ شراب پی کے عقل و ہوش ختم ہو جاتے ہیں اور حیا جاتی رہتی ہے اور ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، تو ہر انسان یہ گواہی دے گا کہ بھائی یہ ہے بری چیز، پیتے تو ہیں لیکن بری چیز، اچھی چیز کوئی نہیں کہے گا۔ کوئی بڑے سے بڑا شرابی اپنے بیٹے کو شراب پیتا دیکھنا پسند نہیں کرے گا، ہمیشہ اس سے یہی کہے گا بیٹا یہ بری چیز ہے، اس کے قریب مت جاؤ، تو شراب بری چیز ہے، منع کر دی۔ اسی طرح سے یہ غیبت ہے، اسی طرح سے دیکھیے غیبت کرنے سے دوسرے بھائی کی کتنی بے عزتی ہوتی ہے، کتنی بے عزتی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایک باپ ہے، اس کے چار پانچ بیٹے ہیں، تو باپ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا کوئی بیٹا جو ہے وہ کوئی نالائقی میں مبتلا ہے، لیکن دوسرے بھائی اس کی برائی کریں بیٹھ کے، باپ کو اچھا نہیں لگے گا کبھی بھی کہ بھائی ہے تو میرا ہی بیٹا، اس کی برائی مت کرو، برا تو ہے لیکن برائی مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے غیور ہیں کہ اپنے بندوں کی ذرا بھی برائی اللہ کو کرنا پسند نہیں، ایسی محبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں سے۔ تو اسی لیے ہمارے حضرت دامت القاتم نے فرمایا کہ مجرمین کی بھی عزت ہے، مجرمین کی بھی، یعنی جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان کی بھی ایک عزت ہے۔ اور اس کو عجیب طریقے سے بیان فرمایا کہ جب فتح مکہ ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہونے لگے، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اعلان کیا، فرمایا کہ جو میرے بھائی نے اعلان کیا تھا، لا تصریب علیکم اليوم، ان کافروں کو جنہوں نے آپ کو طرح طرح سے ستایا تھا، کوئی کسر نہ چھوڑی تھی ستانے میں، تکلیف دینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دی کہ آج تم سب امن میں ہو، یعنی ذاتی انتقام کوئی نہیں لیا۔ اور اس کے بعد یہاں تک فرمایا کہ ابو سفیان جو کافر تھا، ستانے والا تھا اس وقت، تو بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے، تو ان کے گھر میں جو پناہ لے گا اس کو بھی امان ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کافروں کا وہ سردار تھے اس وقت، تو ان کی سرداری کا یہ اعزاز رکھا ان کی قوم میں کہ تمہارا چونکہ یہ سردار ہے اس لیے تم ان کے گھر میں پناہ لے لو گے تو تمہیں امان ہے۔ یعنی فرمایا کہ دیکھو مجرمین کی بھی عزت ہے۔ اب جو کفر وہ کر رہے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، جو نافرمانی کر رہا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اسی لیے کسی گناہگار کو حقیر سمجھنا حرام ہے، گناہ کو تو حقیر جانے، گناہ کو گندا جانے، برا جانے، نفرت کریں اس سے، لیکن گناہگار سے نفرت کرنا، اس کو حقیر سمجھنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہے، الخلق عیال اللہ، کہ تمام مخلوق اللہ کی ایک خاندان ہے کی طرح ہے۔ تو اللہ نہیں چاہتے کہ میرے کسی بندے کی کوئی بندہ برائی کرے، اسی کو غیبت کہتے ہیں، اسی کو حرام کر دیا کہ خبردار یہ کام نہ کرنا ہے۔ تو تمام گناہ ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ غیبت کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ دینی دنیاوی نقصان، کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے جس کی غیبت کی ہے وہ اس کو 10 گالیاں دیتا ہے، وہ اس کی 100 غیبتیں کرتا ہے، پھر آپس میں جھگڑا، آپس میں نفرت، لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ کون آدمی ہے جو کہے گا لڑائی جھگڑا اچھی چیز ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی گناہ ہیں وہ سب بری چیزیں ہیں، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، امن سے رہے، امن کو خراب کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے غیبت کو حرام کر دیا ہے نا۔ جتنے گناہ ہیں وہ سب انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں، نقصان پہنچانے والی چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم تو غیبت کریں گے بھائی، ہم تو برائی کریں، دیکھو اس میں یہ برائی، دیکھو اس میں یہ برائی، مزہ آ رہا ہے اس کے اندر۔ تو یہ بدنگاہی کو حرام کر دیا، بدنگاہی جو کر رہے ہیں اس کا دنیاوی نقصان نہیں، کتنے ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں، ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ لڑکوں کو ٹچ موبائل دلا دیا، پڑھائی کے چکر میں پڑھائی کر رہے ہیں، ساتھ میں دوسرے کام بھی ہو رہے ہیں، پھر فیس بک پہ، یوٹیوب پہ لڑکیوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں، لڑکوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ بنگی کیوں نہ ہو، آج کل تو بنگی کے پاس بھی ٹچ موبائل ہی ہے نا، یہ دور آ گیا کہ ٹچ موبائل کے بغیر کسی کا گزارا نہیں معلوم، بنگی کے پاس بھی ٹچ موبائل ہے، اب اس نے اپنی شکل وکل ذرا بنا کے برگر کٹ بال بنا دیے اور ذرا اسٹائلش کوئی جیکٹ وغیرہ پہن لیا اور اس میں اپنی پروفائل لگا دی، اب لڑکی نے کھولا اور دیکھا یہ تو بڑی اچھی شکل ہے، صورت پرستی، شیطان یہی سے کہتا ہے دیکھو کیسی شکل ہے، صورت پہ مر گئے۔ اب وہ لڑکی کہیں جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ مین ہول کے اندر سے ایک چہرہ نکلا، تو اس نے کھڑی ہو گئی، تکنے لگی اس کو، پھر وہ لڑکا جو تھا اس نے بھانپ لیا، فوراً اندر مین ہول میں اندر گھس گیا، پھر تھوڑی دیر بعد جھانک کے دیکھا تو پھر وہ کھڑی ہوئی تھی وہیں، پھر اس نے دیکھا یہ تو کوئی شناسا چہرہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا جب وہ نہیں ہٹی وہاں سے کہ میں جان کے رہوں گی کہ یہ کون ہے، میں تو اس کو دیکھا ہوا ہے کہیں، تو جب اس نے پوچھا کہ بھائی تم جا کیوں نہیں رہے، اس نے کہا بھائی میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، تو اس نے کہا ہاں فیس بک پہ دیکھا ہوگا۔ تو ایسی دوستیاں ہو رہی ہیں، سیرت کی کوئی پرواہ نہیں، شرابی ہے، چرسی ہے، ہیروئنچی ہے، بے روزگار ہے، بددین ہے، عقیدے کا خراب ہے، لیکن شکل دیکھ کے پھنس گئے، اب راتیں کالی ہو رہی ہیں، اور راتوں کے اندر جو ہے وہ گناہ بھی ہو رہے ہیں، دوسرے گناہ بھی ہو رہے ہیں، اور رات رات جاگ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدنگاہی کو منع فرما دیا، تو غلط ہوا یہ، اللہ نے ہر گناہ جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچانے والا ہے. جو الحمدللہ سلیم العقل لوگ ہیں ہمارے حضرت کے سلسلے کے تمام خلفاء الحمدللہ اس پہ بیان کر رہے ہیں, تو سلیم العقل لوگوں نے ٹچ موبائل کو چھوڑ ہی دیا, بہت سی خواتین نے چھوڑ دیا کیونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی ایک دوسرے سے رابطہ اور فیشن کی چیزیں ٹرانسپورٹ ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنا اور یہ کھانے کی ترکیبوں کے بہانے اور چیزوں کے بہانے انہوں نے رکھا ہوا تھا. اب ہم نے جب کہا کہ بھائی اس پہ غور کرو کہ بغیر اس کے تمہارا گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں, تمہارا پیٹ بھر جائے گا یا نہیں, تمہارے کپڑے تن پہ آ جائیں گے کہ نہیں, انہوں نے کہا سب کچھ ہمیں اس کے بغیر تو سب پوری زندگی ہم گزار رہے ہیں, ٹھیک سے گزار رہے ہیں, کوئی کمی معلوم نہیں ہو رہی. ہاں ایک مزے ہمارے ختم ہو گئے. کون سے مزے؟ گناہوں کے مزے, حرام مزے ہمارے ختم ہو گئے. تو حرام چیز کو چھوڑ کر روح کو خوشی ہوتی ہے, روح خوش ہو جاتی ہے, روح میں جلانی آتی ہے, اللہ سے تعلق اس کا بڑھ جاتا ہے, محبوب پاک سے تعلق بڑھ جاتا ہے, ایک جاویدانی خوشی محسوس ہوتی ہے گناہ کو چھوڑ کر. الحمدللہ ہمارے مشورے سے بہت سی خواتین نے ٹچ موبائل چھوڑ دیا, آج وہ خوش ہیں الحمدللہ, بہت ہی آرام سے ہیں, بہت دعائیں دیتی ہیں ہم کو کہ آپ نے ہمیں ہماری آنکھیں کھول دی. تو آپ دیکھیے کہ بدنے گا شادی شدہ لوگ جو ہے وہ مبتلا ہو رہے ہیں عشق مجازی میں, اپنی بیویوں اچھی پاک باز بیویوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ ان بازاری عورتوں فحش عورتوں کے پیچھے پڑ گئے. اب وہ بیچاری رو رہی ہیں گھر میں کہ ہم کو پوچھتے ہی نہیں ہیں, اور بعض لوگ جو ہے وہ گھر کوئی انہوں نے توڑ دیا آگ لگا دی اور دوسری جگہ چلے گئے. بچے نہ بچوں کی محبت رہی نہ بیوی کی محبت رہی. تو اب بتائیے کہ بد نگاہی یعنی نگاہ کی حفاظت کرنا اللہ نے یہ ہمارے اوپر رحم کیا ہے یا ظلم کیا ہے؟ نعوذ باللہ, کتنی بڑی رحمت کی بات ہے کہ ان چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے جو ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو صحبت اولیاء کی توفیق نصیب فرمائے, زیادہ سے زیادہ صحبت میں رہیں اور اپنی آخرت کی تعمیر کریں, ایمان کی ترقی کریں, اور اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے بہت پہلے پہلے اللہ والا بنا دے, تاکہ ہمیں پتہ چلے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مرتے مرتے بھی آپ ولی اللہ بنا دیں گے امید ہے, لیکن مرنے سے بہت پہلے ہمیں اللہ والا بنائیے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ دنیا میں اولیاء اللہ کتنے مزے میں رہتے ہیں, کیسی ان کی پرسکون زندگی ہوتی ہے, کیسی خوشیوں بھری زندگی ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا, میرے حضرت کے اشعار ہیں کہ یہ تڑپنا جو ہے یہ دوسرا آدمی جس نے اس تڑپ کا مزہ نہ لیا ہو اس کو کیا معلوم کہ اللہ کے راستے میں تڑپنا کیا ہوتا ہے, گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا اس میں کیا لذت آتی ہے. بظاہر نام تو اس کا غم ہے لیکن اس غم میں سینکڑوں لاکھوں ہزاروں خوشیاں پوشیدہ ہیں, اور حرام مزوں کے اندر بظاہر خوشی ہے لیکن اس میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں غم پوشیدہ ہیں, غم پوشیدہ ہیں, کیونکہ خدا تعالی کو ناراض کر کے کوئی شخص چین سے رہ ہی نہیں سکتا, ہے نا, کوئی شخص چین. ابھی پڑھا نا کہ نہیں کرتا ہے جو صدق دل نہیں کرتا ہے جو توبہ گناہوں صدق دل سے جو توبہ گناہوں سے کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی, وہ پریشان ہی رہتا ہے. تو توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کو راضی رکھے, راضی رکھنے کی پوری کوشش کرے. تو فرماتے ہیں یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا, آرزو تو ہے رکھی ہے, نفس ہے ساتھ میں, خواہشات نفس ہیں, لیکن ہم ان ناجائز آرزوؤں کا لہو پی جاتے ہیں, ہم وہ مرد ہیں مردانہ وار. جیسے شیر شکار کرتا ہے تو شکار کا یہ نرخرا پکڑتا ہے, کہیں اور حملہ نہیں کرتا, ہاتھ پیر پنجہ نہیں مارتا, بلکہ ڈائریکٹ جا کے اس کے یہاں شکار کرتا ہے, گلا پکڑ لیتا ہے اور اس میں سے خون پیتا ہے, پہلے اس کا خون پیتا ہے, سارا خون پینے کے بعد پھر وہ جانور جو بھی شکار ہوتا ہے وہ دم سے بے دم ہو کے گر جاتا ہے, دم سے گر جاتا ہے. تو ہم نفس کا خون پیتے ہیں, فرمایا کہ خون پینا تو حرام ہے لیکن نفس کا خون پینا فرض ہے, فرض ہے ناجائز آرزو کا خون پینا. تو یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا, یہی میرا طور سینا یہی میرا جام و مینا, یہ میرا جام و مینا ہے, مجھے شوق ہے میں فدا ہوں اس غم پر جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اٹھاتا ہوں، فدا ہوں اس غم پر۔ اس طرح سے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس طرح سے ایمان میں اپنے چراغ جلانا ہے۔ ہاں چراغ جلانا ہے، جیسے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو چراغ ہوتا ہے اس میں روئی کی یہ بتی ہوتی ہے، پرانے زمانے میں ہوتے تھے، ابھی بھی کتابوں میں تو مل جائیں گے، بعض یہ ہندو بھی جلاتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان، ہم مسلمان بھی جو ہے ان کی رسموں کو اپنا رہے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ کہتے ہیں بھائی یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بعض تو یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، توبہ توبہ، اس قدر نادانی کی بات ہے کہ افسوس ہے۔ ہاں ایمان لے آئیں پھر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائیوں سے بڑھ کر بھائی ہیں، ایمان لے آئیں تو پھر وہ سب بدل جائے گا، معاملہ بدل جائے گا، لیکن اگر ایمان نہیں تو ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے بندے ضرور ہیں لیکن ہمارے بھائی نہیں، ہم کو بھائی نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال وہ جو بتی ہوتی ہے اس کو جب جلاتے ہیں تو پھر اس میں جلتے جلتے وہ اوپر سے کالی ہو جاتی ہے، وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے اوپر کا حصہ، تو جب اوپر کا حصہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو لو چراغ کی کم ہونے لگتی ہے، مدھم ہونے لگتی ہے، روشنی کم ہونے لگتی ہے۔ تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو اور اوپر اٹھا کے اس کے اوپر والا حصہ کاٹ دیتے ہیں، تو اس کے کاٹنے سے پھر روشنی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ لا الہ کی کاٹ سے، یعنی کہ اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف جتنی خواہشات ہیں، اس گل کو، گل کہتے ہیں وہ جو راکھ آ جاتی ہے، اس گل کو ہم قینچی سے کاٹتے رہیں گے، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کو ہم کاٹتے رہیں گے اور اس کی روشنی کو بڑھاتے رہیں گے، ایمان کی روشنی کو بڑھاتے رہیں گے، نفس کی خواہشات کو کاٹ کر ایمان کی روشنی کو ہم بڑھاتے رہیں گے، اس طرح ہم ترقی کرتے رہیں گے اللہ کے راستے میں، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ولایت عطا فرما دیں گے اپنی خاص دوستی، کہ بھائی یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مستقل غم اٹھاتا ہے، گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے مستقل ہمارے راستے میں، نہ یہ ماحول سے ڈر رہا ہے، نہ رشتہ داروں سے ڈر رہا ہے، نہ کسی کے کہنے میں آ رہا ہے، ماحول سے بھی نہیں متاثر ہوتا، یہ تو اب ہمارا پکا ہو ہی گیا، لہذا اب اس کو ہم نے مہر لگا دی کہ اب ہمارا ولی ہے، ہمارا انتہائی مقرب ہے ہمارا، اب مہر لگ گئی، مہر لگتے ہی اب سارے غیب کے جو انکشافات ہو رہے، عالم غیب برائے نام رہ جاتا ہے، برائے نام اب سب اپنی گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یعنی ہوا چل رہی ہے، ایک ذرہ مٹی کا زمین سے اڑا ہے ہوا سے، تو بظاہر کوئی کہے گا بھائی ہوا چل رہی ہے، لیکن ہوا کو دیکھا ہے؟ ایک لڑکے نے کہا کہ ایک استاد نے کہا لڑکوں سے کہ سارا نظام یہ یوں ہی چل رہا ہے خود، اور تم لوگ یوں ہی کہتے ہو، اللہ کو تم نے دیکھا ہے؟ جو تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو دیکھا ہے؟ تو ایک لڑکے نے اٹھ کے کہا کہ سر یہ بتائیے کہ آپ نے عقل کو کبھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں، عقل کو تو نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ اس کا مطلب ہے میں آپ کو بے وقوف کہہ سکتا ہوں؟ بس وہ سارے ان کے جراثیم مر گئے، یا عقل کو دیکھا نہیں، مگر آپ کو عقل مند کیسے مانے جب عقل کو دیکھا نہیں؟ تو یہ سب کفر کی باتیں ہیں، نادانی کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو خوب ترقی پر لے جائیں، اور اس کے لیے جن اعمال کی ضرورت ہے اللہ تعالی ان اعمال کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، صحبت اولیاء کی توفیق، اور دوا میں طاعت اور کثرت ذکر اللہ، دوا میں طاعت یہی کہ طاعت جو نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ہے، اس کو وقت پر اہتمام کے ساتھ ہم ادا کرنے والے ہوں، اور اجتناب عن المعاصی، گناہوں سے پکا بچنے کی، اور ذکر اللہ پر دوام کی، یعنی پابندی، اور اتباع سنت، ہر کام میں سنت کا راستہ۔ شروع میں مشکل ہوگی، لیکن اگر ہم تھوڑے دن بھی ان پانچ باتوں کی پابندی کر لیں، ایک صحبت اولیاء، دوم گناہ سے بچنا، تیسرا اسباب گناہ سے بچنا، اور چوتھا کثرت ذکر اللہ، دوا میں ذکر اللہ ہے نا، پابندی کے ساتھ، اور پانچواں اتباع سنت، روزانہ سنتوں کی کتاب کا مطالعہ کریں، ایک ایک موقع کی سنتوں کو بار بار دہرائیں، غور سے پڑھیں، انشاءاللہ یہ ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ شروع میں مشکل ہوگی، دل لگے نہ لگے، اس منشور کو ہم نے اختیار کرنا ہے، پھر کب کریں گے؟ اب آدھی زندگی تو میں تو یہی کہوں گا، میری تو بالکل ہی قریب ہے روانگی، بال سفید ہو گئے، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بس بال سفید ہو جائیں تو سمجھ لو کہ کھیتی پک چکی ہے، اب کسی وقت بھی کٹائی کا وقت آ جائے گا. تو اب ہم آج سے ارادہ کر لیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو باتیں آج بتلائی گئی ہیں اور جو باتیں ہم نے بزرگوں سے سنی ہیں، پورے پورے دین پر عمل کرنے کی صدق دل سے ہم کوشش کریں گے، اس کو اپنے روٹین میں لائیں گے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام باتیں بنانے سے نہیں ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی. لازم پکڑ لیں جو باتیں ہم سن رہے ہیں، تو پانچوں باتیں کہ صحبت اولیاء اور گناہوں سے بچنا، گناہوں سے 100% اجتناب، اور اسباب گناہ، یہ موبائل، کیبل وغیرہ، ڈائجسٹ ہیں، ناولیں ہیں، اور اس قسم کی جو بھی خرافات ہیں، ان سب سے ہم پکی پکی توبہ کریں، ان کو گھروں سے نکالیں. اگر گھر میں رہیں گے پھر مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے اسباب گناہ، یہ اسباب گناہ ہے، اسباب گناہ سے دوری، اور کثر یعنی دوا میں ذکر اللہ، جو ذکر بتایا گیا ہے اس کی پوری پوری پابندی. کوئی کام ہو، ناشتہ ہو، کھانا ہو، بھائی یہ بات، پہلے اللہ کا نام لیں گے. جس نے روٹی دی ہے پہلے روٹی دینے والے کا ہم نام لیں گے، پھر ہم کھانا کھائیں گے. تو دوا میں کثرت ذکر اللہ اور اتباع سنت، ہر کام سنت کے مطابق کرنا، انشاءاللہ تعالی یہ راستہ ہمارا طے ہوتا چلا جائے گا، ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم کو اولیاء صدیقین کا آخری درجہ عطا فرما ہی دیں گے انشاءاللہ تعالی. جو لگا رہتا ہے وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے. اللہ کے راستے میں مایوسی اور ناکامی ہے ہی نہیں. جو لگا رہے گا، گرتا پڑتا ہی لگا رہے. فرمایا کہ اگر ناقص عبادت بھی ہو تو وہ بنیاد ہے کامل عبادت کی. یہ نہ سوچے کہ ہماری عبادت ناقص ہے پھر ہم ذکر کیا کریں، ذکر ناقص ہے کیا ذکر کریں، چھوڑو، یہ شیطانی دھوکا ہے. فرمایا کہ دیکھو اگر ایک بچہ خوشخطی لکھنا شروع کرتا ہے تو شروع شروع میں تو ٹیڑھا ہی میڑھا لکھتا ہے. اگر وہ یہ سوچے کہ میری تو لکھائی ٹیڑھی میڑھی ہے، اور وہ چھوڑ دے اس کو کہ بھائی میری تو لکھائی ٹیڑھی، تو کبھی خوشخط بن سکتا ہے؟ وہ کبھی خوش نویس نہیں بن سکتا. ہاں اسی میں کوشش کرتا رہے گا، پہلے ٹیڑھا میڑھا لکھے گا، پھر اس سے کچھ بہتر ہوگا، پھر اس سے بہتر ہوگا، تاکہ خوش نویس ہو جائے گا. خوش نویس کہتے ہیں نا جو لکھنے والے، خوشخطی لکھنے والے، کتابت کرنے والے، تو حتیٰ کہ وہ خوش نویس ہو جائے گا. اسی طرح سے ہم اپنی ناقص عبادت کو بھی کرتے رہیں، چھوڑے نہیں. شیطان مایوس کرنے آ جاتا ہے کہ تمہاری ایک عبادت کا فائدہ نہیں، نہ دل لگ رہا ہے، نہ تم دل لگاتے ہو، نہ دل لگ رہا ہے. نہیں بھائی نہیں، جس حالت میں بھی ہو اللہ کا نام لیتے رہو، لیتے رہو، نیکی کا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بڑھ چڑھ کے کرتے رہو. انشاءاللہ فرمایا کہ یہ ناقص عبادت جو ہے یہ بنیاد بن جاتی ہے کامل عبادت کی. تو اس طرح سے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.